رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله العظيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لعباد لو أقسم على الله لأبر صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم دعني ووصفي آيات له زهرت ظهور نار القرى ليلا على ألم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على النبي وأهل البيت كلهم حمد و ثنا کے بعد لائق ست تکریم و تعظیم شیخ طریقت پیر و مرشد قبلہ فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی زیب سجادہ دربار عالیہ اشرفیہ فردوس کالونی اشرف آباد میرے آپ کے ہم سب کے شیخ طریقت کی زیر صدارت یہ محفل پاک ہے. آپ ہی کے دائیں جانب کرم فرما محسن و مشفق تربیت اور ترتیب دینے والی شخصیت محقق اہل سنت عالم باعمل حضرت علامہ قبلہ نسیم احمد صدیقی نوری دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود تمام ہی علماء مشائخ خانوادہ اشرفیہ اور سلسلہ اشرفیہ سے وابستگان حضرت کا چونکہ خصوصی خطاب ہے اور حضرت تشریف لا چکے ہیں بس ادب ہر چیز کروا دیتا ہے اور رکوا بھی دیتا ہے. حضور یہ حکم کی تکمیل ہے اور انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے گا میں مائک چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا تاکہ حضرت کے خصوصی خطاب سے ہم سب مستفیض ہو سکیں. اور یقیناً وہ تحقیق والا خطاب آپ کے ہمارے لیے نفع بخش ہوگا. مجھ جیسے حقیر کی گفتگو آپ کے لیے سماعتوں کے لیے یقیناً ثقیل اور ناقابل برداشت ہوگی, لیکن جو کہوں قرآن کی آیتوں سے اور احادیث سے اس کی اپنی روحانیت ہے. اللہ تعالیٰ وہ مجھے اور ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یقیناً صاحبان عرس اپنے عرس شریف کے دن آنے والے مہمانوں پر خاص نظر فرماتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت حضور خطب ربانی ہم سب پر نظر فرمائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ نظر ہمیں قیامت تک انشاءاللہ اپنے فیضان سے مستفیض کر کے بخشش کا مجدہ دلوائے گی انشاءاللہ. عزیزان ذی وقار, سورہ نمل کی ایک آیت طیبہ کا اکثر حصہ تلاوت کیا اور اتنے سارے علماء کرام کے بیچ میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گفتگو کا مقدمہ باندھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. اب چونکہ میں آ ہی گیا ہوں تو ان علماء سے اور ان بزرگوں سے میری گفتگو قطعاً نہیں ہے, وہ آپ سے ہے. چونکہ انہوں نے جو سبق مجھے پڑھانا تھا وہ پڑھا دیا ہے, اب وہ میں لے کے آپ کے سامنے آ گیا ہوں. جو سبق مجھے اچھی طرح سے یاد ہوگا تو یہ داد و تحسین دیں گے, نہیں تو اساتذہ کے دست شفقت کے نیچے رہنا کبھی عادت سے گیا ہی نہیں. یہ ہمارے شیخ کا ہم پر کرم ہے, ہم اس قابل نہیں تھے کہ ان بزرگوں کے سامنے کھڑے ہوتے. اور میں اگر اس بات پر کہوں کہ میں نے حضرت سے شرف بیعت کیا ہے, دورہ حدیث شریف کے بعد بھی تخصص کے بعد میں پڑھاتا رہا, میں 3 سال حضرت سے وابستگی کے ہوئے ہیں, اگر اس پر میں آپ سے گفتگو کروں تو یہ بھی بہت ہے. آپ یقین کیجئے کہ اس سے پہلے بھی ہم بزرگوں کے پاس جاتے رہے, اور فن خطابت میں میں نے الحمدللہ سارا پاکستان دیکھا ہے, اور بڑی بڑی گدیاں اور آستانے اور مشائخ دیکھے, لیکن میں نے خود یہاں سے روحانیت پائی ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو اس کے لیے اقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات بتاتے تھے, کہتے تھے جس وقت بابا فرید کا وصال ہوا تو پیر صابر کلیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار مزار شریف کے پاس بیٹھے تھے, اس جنتی دروازے سے سرکار علی صاحب السلام صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے اور حضرت علی کو بھیجا کہ فرید کو لے آؤ باہر. حضرت علی نے ہاتھ دے کر کے بابا فرید کو نکالا اور اپنے ساتھ اسی دروازے سے لے گئے, تو مشہور ہو گیا کہ جنتی دروازہ ہے. جب واقعہ سناتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے صحیح دلیل اس کی یا کہیں آپ نے پڑھا ہے, فرماتے تھے ماننے والے کے لیے اتنا بہت ہے, نہ ماننے والے کے لیے 100 دلیلیں بیکار ہیں. توجہ ہے, ہم نے ان بزرگوں سے وابستہ ہو کر کے لفظ پڑھ کر کے آیت پڑھ کر کے اس کی روحانیت کو محسوس کیا الحمدللہ. نجف اشرف میں میرے شیخ نے مجھے کہا یہ پڑھنا, اس سے پہلے بھی میں حاضری کر چکا تھا نجف کی, اس سے پہلے بھی میں مولا علی کے قدموں میں حاضر ہو چکا تھا, لیکن حاضری کی روحانیت کو نہیں پا سکا تھا. جب میرے شیخ نے مجھ سے کہا, قبلہ زیب سجادہ نے مجھ سے کہا, حضور قبلہ ابو المکرم ڈاکٹر صاحب قبلہ نے مجھ سے فرمایا یہ پڑھنا وہاں, آپ یقین کیجئے کہ جس وقت میں نجف اشرف میں حضرت علی کے قدموں میں تھا, اس مزار کے اس مقام کی جو روحانیت اس وقت مجھے محسوس ہو رہی تھی, میں نہیں سمجھتا کہ میری پہلی حاضری جیسے لوگوں نے کبھی اس کا اشرے نہیں دیکھا ہوا ہو, کبھی اس کا 10واں حصہ یا اس کا 1/4 حصہ دیکھا ہو. یوں ہی اس سے پہلے بھی میں بغداد شریف جا چکا تھا, سرکار خاص اعظم کے مزار پر حاضری کر چکا تھا, جالیوں سے لپٹ چکا تھا, لیکن میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ اب جاؤ تو جا کے کہنا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ امام مدد. اللہ کی قسم وہ حاضری جو پہلے ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھی, لیکن جب اس تعلیم کے بعد ہوئی میں نے دیکھا کہ غوث اعظم کا فیضان جو آپ صبح سے بانٹتے ہیں شام تک, شام سے اگلی صبح تک, ہر پل کا وہ فیضان سرکار غوث اعظم نے مجھے عطا فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا غوث اعظم, جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ اس پر میں آپ سے بغیر کوئی مسجع مکبا لپٹی ہوئی یا للچاتی ہوئی تقریر نہیں, یہ حقائق ہیں, یہ میرے احساسات ہیں اور یہ میرے تجربات ہیں, اور جو ان کی تربیت ہے چلوں کی اور تربیت دینے کی, وظائف کرانے کی, آپ یقین کیجئے سارے پاکستان میں, حضور پنجاب کے ایک آستانے پر گئے, وہاں انہوں نے مجھے لے جا کر کے کمرے میں 2-3 صفحے پکڑا دیے, کہا یہ ہمارے پیر صاحب کی کرامتیں ہیں, یہ آپ نے سنانی ہے. میں نے پڑھا اس کو, کہا میں نے کہا نہیں میں پیرانے پیر کی کرامتیں سناؤں گا, یہ پیر صاحب کی کرامتیں ہیں یا کراہتیں ہیں یہ میرے سے نہیں ہو سکتی ہیں. اور اس پیر صاحب سے ملنے کے بعد جسم پر ایسا بوجھ رہا کہ منہ سے شدید بدبو آ رہی تھی, نہ جانے کس چیز کا نشہ کر کے وہ آئے ہوئے تھے, وہ مریدین تھے کہ مرے چلے جا رہے تھے. الحمدللہ یہاں آنے کے بعد ہر مرید سر ڈھاپا ہوا, اور کسی کو یا عزیزوں کا وظیفہ آتا ہے, کسی کو یا اللہ کا وظیفہ آتا ہے, اور کوئی حزب البحر پڑھ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ان بزرگوں کا فیضان ہے. اس پر بھی میں گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن مقدمہ جس چیز کے لیے باندھا, اللہ رب العالمین نے ایک ایسے شخص کی تعریف کی جس کا تعلق اس امت سے نہیں ہے. حضور خطب ربانی کے عرس مبارک میں آنے والے یہ غیور سنی مسلمان حلقہ اشرفیہ سے وابستگان محبت کرنے والے محبین و متوسلین اس بات کو اپنے دامن سے سمیٹ کر کے سینے سے لگا لیں کہ آج ہم یہ اعراس منا کر کے اپنی عقیدتوں کا اظہار کر کے جب ان صاحبان مزار سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ تمہارا عقیدہ ہندوستانی ہے, یہ ہندوستانی عقیدہ لائے ہو, یہ جناب والا امپورٹڈ ہے, مائگریٹڈ عقیدہ ہے, ہجرت کر کے تمہارے ساتھ آیا. ہم نے کہا نہیں, ہم تو لوگوں کو وہاں بغداد شریف میں مزاروں کے قدمے پڑھواتے جس پر 600-600 سال 800-800 سال پرانی تاریخیں لکھی ہوتی ہے. ہم ان سے کہتے ہیں مزاروں پہ گنبد بنانا ہندوستانی تاریخ نہیں بلکہ سرکار کے غلاموں کی تاریخ ہے. الحمدللہ مزارات سے وابستگی, ورنہ ان کے 600 سال پہلے بریلی کے کس جوان نے جا کر کے مزار بنا دیے, ان کے مزارات پر گنبد مجھے بتائیے اجمیر کے کس محبت کرنے والے نے بنائے, یا ان کے مزاروں پر گنبد مجھے بتائیے جناب والا کلیئر شریف کے کس محبت کرنے والے نے بنائے, یا مجھے بتا دیجئے پاک پتن سے کوئی محبت کرنے والا عراق گیا ہو, جناب والا نجف گئے, نجف اشرف گیا ہو, کربلا معلا گیا ہو اور وہاں جا کر کے مزارات پر گنبد بنا دیے ہو. نہیں, ماننا پڑے گا کہ ان صاحبان مزار کا جو فیضان لوگوں نے زندگیوں میں پایا ان کے فیضان کو گنبد بنا کر کے صبح قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے اندر رکھا ہوا آدمی دیکھو آج وصال کے بعد بھی اتنی اونچی گردن لے کے کھڑا ہوا ہے, اتنی اونچی اس کی گردن ہے, اتنا اونچا اس کا مقام ہے. اللہ رب العالمین ایک ایسے شخص کی تعریف کر رہا ہے, ایک ایسے شخص کی شان بیان فرما رہا ہے جس کا تعلق اس امت سے نہیں, جس کا تعلق آپ کے میرے آقا کی غلامی سے نہیں, جس کا تعلق قرآن مجید پڑھنے والوں سے نہیں, زبور کی تلاوت کرنے والا شخص, حضرت سلیمان کو ماننے والا شخص. ہوا کیا واقعہ طویل اس سے غرض رہی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک آرڈر جاری کیا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. جلالین شریف پر جمل حاشیہ ہے, حاشیہ میں اس تخت کی تفصیلات کیا ذکر ہوئی کہ تخت کے اوپر کمرہ, کمرے میں کمرہ, کمرے میں کمرہ, 7 کمرے تھے, چھوٹا تخت نہیں تھا, چھوٹی کرسی نہیں تھی, اور اس کا ایک پایا یاقوت کا, دوسرا زمرد کا, تیسرا مرجان کا, چوتھا سونے کا بنا ہوا, 70 ہاتھ چوڑا, 70 ہاتھ لمبا, زمین سے 70 ہاتھ اونچا, اتنا بڑا تخت چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت جب یہ آرڈر جاری فرما رہے تھے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں موجود تھے, اور جہاں سے یہ تخت لانا تھا وہ ملک سبا میں تھا. اب ملک سبا سے یہ تخت اٹھانا ہے اور فلسطین پہنچانا ہے, آرڈر دے دیا گیا حضرت سلیمان نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آرڈر دیا, قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اے اللہ کے نبی, آپ کا دربار صبح سجتا ہے شام کو برخاست ہوتا ہے, میں صبح نکلوں گا اور شام دربار برخاست ہونے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں وہ تخت لا کر کے رکھ دوں گا. کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا. اگر اس جدید دور میں یہ حضور کی نظر ہے, حضرت کی تحقیق ہے, حضرت یہ ان کے سامنے بڑا عجیب, انگریزی میں کیا اپورٹ فیل کرتے, کیا ہوتا ہے, بڑا عجیب عجیب سا لگ رہا ہے. ٹھیک, بہرحال ملک سبا اور فلسطین یہ دونوں اس وقت بھی اسی نام سے ہیں. اگر آپ گوگل میپ کو سرچ کروائیں تو ان دونوں کے بیچ میں 1500 مائلز کا فاصلہ ہے اور 2100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. دنیا کا تیز ترین کوریئر بھی صبح سے شام میں ڈیلیوری نہیں کر سکتا ہے. اگر ایسی بات ہو, آپ دنیا کے جناب انگریزوں نے نئے نئے نام نکالے, آن ہینڈ ڈیلیوری, ہاٹ ڈیلیوری, ہاٹ ڈیلیوری, نہ جانے کون کون سی, اب جناب یہ ساری ڈیلیوریاں اگر دیکھی جائے تو اتنے ڈسٹینس پر, اتنے بڑے ڈیسٹینیشن پر اتنی بڑی ڈیلیوری نہیں دے سکتا کہ 70 ہاتھ چوڑا, 70 ہاتھ لمبا, 70 ہاتھ اونچا, تخت پر کمرے پہ کمرہ, کمرے پہ کمرہ, اتنا وزنی تخت اتنی جلدی کوئی نہیں پہنچا سکتا. جمل نے لکھا کہ اس جن کے سرداروں کا نام تھا زکوان, اس نے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عرض کی میں صبح چلوں گا, شام کو دربار برخاست ہونے سے قبل آپ کی بارگاہ میں آ کر کے
میں یہ تک پیش کر دوں گا. حضرت سلیمان نے اس سے کہا نہیں, تیرا ڈیلیوری ٹائم بہت ہے, تیرا پہنچانے کا ٹائم بہت زیادہ ہے, کوئی اس سے کم, کوئی اس سے جلدی, کوئی اس سے فوراً. جدید تقاضوں سے اور جدید اور ماڈرن مشینری سے مزین ادارے, لوگ اور جدید ذہن رکھنے والے, اعراس بزرگان دین کو بدعت کا نام دینے والے, بزرگوں سے عناد رکھنے والے, اس بات کو کان لگا کر سنے. میں نے دل کے کان اس لیے نہیں کہا کہ وہ اللہ اللہ والوں کو عطا فرماتا ہے, صرف کان لگا کر کے سنے کہ یہ انداز. اور یہ میرے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد یونس شاکر اختر القادری دامت برکاتہم العالیہ مجلس میں تشریف لائے, میں آپ کو اپنی جانب سے دربار شریف میں حضور قبلہ زیب سجادہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. کوئی آدمی جو خود کو جدید اور خود کو جناب والا آراس بزرگان دین سے دور رکھنے والا, بزرگوں کے معاملات میں نہ پڑھنے والا, ہم تو بہت سیدھے لوگ ہیں, ہم تو ایسے لوگ ہیں, کبھی کسی عرس میں نہیں گیا, کبھی کسی بزرگ سے تعلق نہیں رکھا, یوں نہیں ہوا, یوں نہیں ہوا, نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر کے ایک عام سنی مسلمان کا ذہن خراب کرتے ہیں. دیکھیے اتنی بڑی آفر جنہوں کے سردار زکوان نے حضرت سلیمان کو پیش کی کہ جناب صبح سے شام تک پانی کے راستے جاؤں گا, اتنی ہیوی, اتنا ہیوی تخت لے کر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تیرا ڈیلیوری ٹائم بہت ہے, تیرا پہنچانے کا وقت بہت زیادہ ہے, کوئی اور بولے, اس سے مختصر, اس سے کم, اس سے تھوڑی ساعتوں میں بولے. ایک شخص نے کہا, اس کا نام مفسرین نے آصف بن برقیہ ذکر کیا, اور اس نے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں اپنی خدمات پیش کی. قرآن نے اس کی خدمت کو بعد میں ذکر کیا, اس کی کوالٹی کو پہلے ذکر کیا ہے, اس کی صفت قرآن نے پہلے ذکر کی, اس کا کام قرآن نے بعد میں ذکر کیا. وہ شخص کھڑا ہوا, کچھ کہنا چاہتا ہے, اس نے اپنی آفر پیش کی ہے, آفر دی ہے, اس سے پہلے آفر ہو چکی تھی. آفر پر آفر آئے تو آفر کاؤنٹ ہوتی ہے, کوالٹی کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے. اصول ہے بزنس کا بھی, مارکیٹ کا بھی, کہ آفر دے دی ہے, اگلی آفر آنا چاہیے. بندہ یہ بولے اس نے آپ کو 10 کی آفر کی ہے, میں بڑا شریف آدمی, میرے سے 9 کی آفر لے لیں, ایسا نہیں ہوتا. آفر پر آفر دینی ہوتی ہے, سروس پر سروس دینی ہوتی ہے, جناب والا معیار پر معیار دینا ہوتا ہے. لیکن اس ضابطے کے اگینسٹ جا کر اللہ نے ذکر کیا, قال الذی عندہ علم من الکتاب, پہلے کھڑے ہونے والا جنوں کا سردار تھا, اب کھڑے ہونے والا کسی کا سردار نہیں بلکہ دربار سلیمان کا ایک غلام تھا, جس کے لیے قرآن نے کہا الذی عندہ علم من الکتاب, جو تھوڑے سے زبور کو جاننے والا تھا, سارے زبور کا عالم بھی نہیں تھا. ایسی عجیب تعریف ہو رہی ہے, کہنے لگا کہ وہ عندہ علم من الکتاب, من تبعیض کا مانیں گے کہ اس کے پاس تھوڑے سے زبور کا علم تھا, ساری زبور کا علم اس کے پاس نہیں تھا. اس نے کہا حضور آپ کو اس جنوں کے سردار کی آفر قبول نہیں, صبح سے شام تک پالی لیجئے, اس غلام اس فقیر کی آفر یہ ہے کہ آپ قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ پلک کو بند کر کے کھولیں گے, تخت آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا. آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں گے, تخت آپ کے قدموں میں حاضر ہوگا. مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہاں ہے, فَإِنِ اسْتَقَرَّ, قرآن نے کہا کہ وہ تخت زمین کھولتے ہوئے حضرت سلیمان کے قدموں میں حاضر ہوگا. دیکھیے واقعہ مشہور تھا, آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا, لیکن اس سے جو اقتباس کرنا ہے, اس سے جو استنباط کرنا ہے, اس سے جو ایک چھوٹا سا استخراج کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن نے اس آصف بن برقیہ کی یہ کوالٹی ذکر کی کہ اس کے پاس زبور کا تھوڑا علم تھا, زبور کا تھوڑا علم تھا. آپ سوچیں, ایمان سے سوچیں, زبور سے افضل قرآن ہے. حضرت سلیمان سے افضل آپ کے میرے آقا ہے، ان کی امت سے افضل امت مصطفیٰ ہے۔
سوچو جب زبور کا تھوڑا سا جاننے والا اتنی طاقت رکھتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا غلام اتنی طاقت رکھتا ہے، تو قرآن کو جاننے والا اللہ کے نبی رسول اللہ کا غلام غوث اعظم کتنی طاقتوں والا، کتنی طاقتوں والا۔
یہ ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے، عقل اور فکر کا مقام ہے کہ زبور کا جاننے والا، زبور کا پڑھنے والا، زبور کا علم رکھنے والا اتنا طاقتور ہو اور قرآن کا پڑھنے والا طاقتور نہ ہو، نادان یہ تیرا اراد ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و حکمی نافذ فی کل حال۔ یاد رکھنا اللہ نے ساری دنیا میں جتنے شہر جتنے ملک پیدا کیے ہیں سارے تمہارے غوث کی طاقت میں عطا فرما دیے۔
یہ قرآن پڑھنے والے غوث اعظم کا کمال ہے، یہ قرآن سنانے والے غوث اعظم کا کمال ہے۔ اور آج عرس میں آپ جو یہ روحانی چہرے لے کے بیٹھے ہیں یہ اولاد غوث اعظم کا کمال ہے، یہ اولاد شاہ جینا کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کی ہم سب کو اور پھولوں کی مہکتی ہوئی خوشبو سے ہم سب کو معطر فرمائے، وما توفیقی اللہ باللہ۔